العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين، أما بعد، محترم علماء کرام اور دوستوں ساتھیوں، مولانا برہان صاحب نے مسلمانوں کے لیے جن اچھے اخلاق اچھے اعمال کی ضرورت ہے ان کے بارے میں ہمارے سامنے تفصیل سے بیان فرمایا، اور حقیقت میں یہ تصوف کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ تصوف کی دو تعریفیں بہت اچھی ہیں. تصوف اس کو کہتے ہیں، ایک مطلب اور ایک معنی تصوف کا، الاتصاف بكل عمل وخلق سنيا والاجتناب عن كل عمل وخلق رديء. تصوف اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ہر اچھے عمل سے، اچھے قول سے، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرے، اپنے اندر ڈال دے، اچھے اقوال، اچھے اعمال، اچھے اخلاق. اور نمبر دو، والاجتناب عن كل عمل وخلق دنيا، ہر قول اور عمل اور برے اخلاق، برے اعمال، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ تصور ہے. اگر ایک آدمی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے اعمال اخلاق اچھے نہ ہوں، اس سے کام نہیں بنتا. اس لیے اکابر اور صوفیہ اپنے مریدین اور اپنے متعلقین پر اس کی زیادہ محنت کرتے تھے کہ ان کے اعمال اخلاق اقوال اچھے ہو جائیں، اور اسی کے لیے ان کو اپنے پاس ٹھہراتے تھے، اپنے مریدین کو. اور جیسے جیسے ان میں کوئی ایسی چیز دیکھتے تھے جو نامناسب ہو تو ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کے ساتھ سختی کرتے تھے، اور ایسی سختی کرتے تھے کہ کبھی کبھی دوسرے لوگوں کو وہ سختی نامناسب معلوم ہوتی، لیکن ان کا مقصد یہ اس میں واقعی تصور آ جاتے. اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں اونچے درجے کے مالک تھے، اونچے درجے والے تھے، وہ فرماتے تھے کہ تصوف کے معنی ہیں، تصوف کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت سے خوش کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت اور تابعداری سے خوش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تفصیل کے ساتھ نہیں لیکن مختصر طور پر کہ ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ میں لوگ قرآن کا حفظ کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مدارس ہیں جس کو عرض اجمالی کہتے ہیں. عرض تفصیلی کا مطلب ہر ایک کا ہر عمل ہر وقت ایسا نہیں، اور عرض اجمالی کا مطلب کہ فلان علاقے محلے کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کیا جاتا ہے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جب تم قریب سے درود پڑھتے ہو، نزدیک سے درود پڑھتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سناتے ہیں، اور جب دور سے تم درود شریف پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو مجھ تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال اجمالی طور پر مختصر طور پر پیش کیے جاتے ہیں، یہ ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے. واللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تابعداری سے، اور مخلوق کو مخلوقات کو خوش کرنا اپنی خدمت سے، مخلوق کی خدمت کرے. مخلوق کی خدمت صرف عام لوگوں کا کام نہیں، علماء کرام کا بھی کام ہے. العلماء ورثت الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے وارثین علماء ہے، یہ حدیث ہے. ان العلماء ورثت الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل انما ورثوا العلم، ابو داود کی حدیث ہے. تو انبیاء علیہ السلام امت کی خدمت کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام یا پیغمبر ہے یا فرشتہ ہے، یہ دونوں خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کشتی کو کشتی میں سوراخ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آیا، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو بتلایا اس کا مقصد ہے مظلوم کو ظالم سے بچانا. کشتی مظلوم کی کشتی ہے، ظالم بادشاہ کشتی کو پکڑنے والا تھا، ہم نے مظلوم کو ظالم سے بچایا. آج کل مصیبت تو یہ ہے مظلوم کو ظالم سے بچانے والے نہیں، بلکہ سب لوگ ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں. آج کل ہم جانتے ہیں مسلمان اپنے اعمال، اپنے کرتوت اور اپنی خرابیوں کی وجہ سے مظلوم بنے ہوئے ہیں. وسائل مسلمانوں کے پاس نہیں، اتحاد مسلمانوں کے پاس نہیں، اعمال مسلمانوں کے پاس نہیں، غلطیاں اس طرح کرتے ہیں کہ ان غلطیوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. پھر اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کے نیچے جو خزانہ یتیم لوگوں کا چھپا ہوا تھا، اور اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور خزانہ برباد ہو جاتا, لوگ اس کو لے جاتے. اس دیوار کو ٹھیک کیا. یہ بھی حضرت خضر علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہے, یہ کام کیا غریبوں کے اور یتیموں کے خزانے کو بچایا. تو گویا کہ علماء کا کام یہ بھی ہے کہ وہ امت کے خزانے کو بچائے. امت کے خزانے کو بچانے کا مطلب یہ ہے ان کے لیے حلال رزق اور حلال روزی کی طریقے بتلائے کہ یہ طریقہ ہے, اس طریقے پر آپ کا مال بڑھے گا, اس طریقے پر آپ کا مال بچے گا, اس طریقے پر حلال میں برکت آئے گی. اور جیسے دنیا کے خزانے کا بچانا, اسی طرح دین کے خزانے کا بچانا یہ بھی علماء کا کام ہے, تاکہ دین کے خزانے پر شیطان لوگ ڈاکہ نہ ڈالے. کیونکہ شیطان لوگ تو آج کل دین کو برباد کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. جو لوگوں کے دلوں میں سوالات آتے ہیں اسلام کے خلاف, ان سوالات کو انٹرنیٹ پر نشر کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں, لوگوں کی ایمان کو برباد کرتے ہیں. اس لیے یہ ایسا زمانہ ہے کہ اس میں مضبوط علم ہونا چاہیے. اس مضبوط علم اور مضبوط عمل کی برکت, صرف علم ہی نہیں اس کے ساتھ عمل ہوگی, کیونکہ علم کی مضبوطی عمل کے ساتھ ہے. تاکہ ان ظالموں کے جوابات دیے جا سکیں. دیکھو یہ بھی ہوا, اور اسی طرح وہ بچہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ اگر وہ بڑا ہو جاتا تو اپنے والدین اور فیملی کو گمراہ کرتا, کفر اور شرک تک پہنچ جاتا, اس بچے کی روح کو لے لیا. یہ بھی ایک خدمت خلق ہے کہ گمراہی میں لوگوں کو جو ڈالنے والے لوگ ہیں گمراہی میں ڈالتے ہیں, ایسے لوگوں کو بیچ سے ہٹایا جائے. یہ مطلب نہیں ان کو قتل کیا جائے, بلکہ مطلب یہ ہے ان کے فتنے کو, ان کی گمراہی کو دور کرے. یہ میں آج کرنا تھا کہ یہ حقیقت میں تصوف کا حصہ ہے. ذکر اذکار یہ تو اپنی جگہ بڑی بات ہے, اچھی بات ہے, یہ تو کرتے رہتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ سب سے بہترین کلمہ ہے. جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں, یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچتا ہے اور عرش کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ تو ہے, یہ بھی پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا, من احب الناس الیک, سب سے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سب سے محبوب الذی یذکرنی ولا ینسانی, جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں. یاد کرتا ہے باتیں بھی, یاد کرتا ہے دل سے, یاد کرتا ہے زبان سے, یاد کرتا ہے ہاتھ اور پاؤں سے, یہ سب یاد کرنے کی طریقے اور یہ بتلایا یا اللہ من اعلم الناس سب سے بڑا عالم کون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا الذی یبتغی علم الناس مع علمہ جو دوسرے کے علم کو اپنے علم کے ساتھ ملاتا ہو جس کے پاس علم ہو جس کتاب میں علم ہو اس کتاب سے علم لے کر اپنے علم کے ساتھ ملاتا ہو امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا رحمہ اللہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم و شان علم کس طرح دیا آپ کو یہ عظیم و شان علم کیسے ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ استنکفت عن الاستفادہ فما بخلت بالافادہ پیاری بات فرمائی میں نہیں شرماتا ہوں سوال کرنے سے علم حاصل کرنے سے میں نہیں شرماتا ہوں کہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ پوچھ رہے ہیں کیوں پوچھ رہے ہیں اس کو نہیں آتا بہت ساری چیزیں آدمی کو نہیں آتی بڑھیا کی بات ہے ایک عالم سے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا لا ادری مجھے معلوم نہیں بڑھیا نے کہا تم تنخواہ کیوں لیتے اس نے کہا میں اپنی معلومات کی تنخواہ لیتا ہوں اگر میں اپنی مشغولات جو مجھے معلوم نہیں ان کی تنخواہ بھی لوں تو میرے لیے خزانہ بھی کافی یہی فرمایا کہ مستنکفت عن الاستفادہ دوسرے سے استفادہ کرنے سے میں نہیں شرماتا فما بخلت بالافادہ اور میں نے کبھی علم دوسروں تک پہنچانے میں بخل نہیں کیا اسی سے آدمی کا علم بڑھتا رہتا ہے استفادہ سوال کرنا حضرت مولانا بن نوری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اس کا باب بخاری میں کتاب الصلاۃ میں نہیں رکھا حالانکہ بہت اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بہت اہم بات ہے فرماتے تھے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اگر زندہ ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت ان کی ایک اچھی سی توجیہ بیان کیجیے اگرچہ فیض الباری میں اس کی توجیہ موجود ہے تشریح موجود ہے اس کی بات اس پر روشنی ڈالی گئی ہے لیکن مزید حضرت مزید بات فرما دے تو بڑے بڑے علماء وہ فرماتے ہیں کاش ہمارے اساتذہ موجود ہوتے ان اساتذہ سے ہم مزید زیادہ علم حاصل کرتے علم کے لیے انتہائی نہیں میں یہ یاد کر رہا تھا کہ تصور کسی کو کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کو عبادت کے ساتھ خوش کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تابعداری سے خوش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری سے خوش ہوں گے اور مخلوق کو خدمت سے خوش کرے جو بھی آدمی سے ہو سکتا ہو تو مخلوق کی خدمت کر لیا کرے تو یہی تصور ہے اور تصور میں جیسے میں نے عرض کیا صرف ذکر نہیں ذکر کے ساتھ ساتھ پورا بدن اور پورا جسد اور باڈی یہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں مشغول ہونا چاہیے. آپ علماء فرماتے ہیں اچھے اخلاق میں شکر بھی شامل ہے اور شکر کا تعلق آدمی کی پورے بدن کے ساتھ. آج کل ناشکری کا مرض بہت زیادہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شکر کے کئی درجات ہیں. شکر کا ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر آدمی کرے, اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو نعمتوں کی نسبت, جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں ہم دوسروں کی طرف منسوب کر کے شرک کریں, وہ سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. بارش اللہ تبارک و تعالیٰ برساتے ہیں اور لوگ کہیں کہ فلان ستارے نے بارش برسائی, فلان ستارے نے بارش برسائی, فلان صنم اور بت نے بارش برسائی, فلان نے بیٹا دیا, فلان نے بیٹی دی, فلان نے مال دیا, فلان نے بیماری کو ٹھیک کیا. مشرکین یہ شرک کس طرح کرتے تھے کہ اسنام اور بتوں کی طرف نسبت کرتے تھے, اور مسلمان ان کی جگہ پر قبروں کی طرف, اولیاء کی طرف انسان کی نسبت کرتے تھے. دونوں کا خلاصہ ایک ہے, اللہ کی ناشکری. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر ہے توحید. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. اور شرک صرف یہ نہیں ہے کہ جو غیر اللہ کو سجدہ کیا, صرف یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کے سامنے صنم اور بت کے سامنے ہاتھ پھیلایا, ناشکری یہ بھی ہے کہ غیر اللہ سے کسی چیز کو مانگا جائے اللہ سے ماننا چاہیے, غیر اللہ کو متصرف سمجھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اولیاء وغیرہ کو مختار کل اور متصرف سمجھا جائے. قرآن کریم اس مضمون سے بھرا ہوا ہے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے تم کسی چیز کو مت مانگو. ما فوق الاسباب, اسباب کے اوپر جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ ضرر دے سکتے ہیں, ورنہ یہ ظلم کی بات ہے. اور وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, کون ہے بڑا گمراہ اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے چیزوں کو مانگتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, کہتے یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں, اور انہیں کو معبود بنا کر ان سب چیزیں مانتے ہیں. اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ, صرف اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں مانتے ہیں. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر, جن سے تم چیزیں مانتے ہو وہ قطمیر کے مالک, چلکے کے مالک بھی ہیں, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ذرا بے شمار آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم قل اعوذ برب الفلق. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو رب الفلق ہے, جو صبح کے مالک ہے. سب سے بڑی ناشکری شرک ہے, اور سب سے بڑا شکر توحید ہے. اور دوسرے نمبر پر شکر جو تصوف کا حصہ ہے اور بتلایا کہ تصوف ہی کے اندر شامل ہے, وہ اعلا کا شکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اعلا دیے ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, نمبر دو اللہ تعالی نے ہمیں کان دیے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ دیے, اللہ تعالی نے پیر دیے, اللہ تعالی نے دل دیا, اللہ تعالی نے زبان دی, زبان دی ہے. ان کا شکریہ ایک ہے شکر, پہلے نمبر کا شکر, اور یہ دوسرے نمبر کا شکر. پہلے شکر کا نام ہے شکر اللہ, اور دوسرے شکر کا نام ہے شکر الاعضاء, اعضاء کا شکر. مثلا زبان آنکھ کی اللہ تعالیٰ نے, آنکھ کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کو دیکھیں, ہم اپنی آنکھوں سے حدیث کو دیکھ لیں, اپنی بیوی بچوں کو دیکھ لیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. ان آنکھوں کے ساتھ اگر ہم نے غیر محرم کو دیکھنا شروع کیا اور ان آنکھوں کے ساتھ اگر ہم نے لڑکیوں کو دیکھنا شروع کیا, تو حدیث میں آتا ہے کہ العینان تزنیان وزناہما النظر, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا ہے. بری جگہ کو, ایسی جگہ کو غیر محرم کو دیکھنا زنا ہے, اور زنا کا مقدمہ ہے, اور زنا کا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دے. جیسے مولانا برہان نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی درجے کے اخلاق والے تھے. انک لعلی خلق عظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی لاؤ ڈنڈا تاکہ اس کی ابھی مرمت کر لیں, اس کا پسینہ نکالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ماں ہے, اگر آپ کی ماں کے ساتھ کوئی اس حرکت کا ارادہ کرے تو تم کیا سمجھو گے؟ اس نے کام میں تو بالکل ناراض ہے. سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بہن ہے, اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے, آپ کی اسی طرح بیٹی وغیرہ سب کا ذکر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم اس کو برا سمجھتے ہو, دوسرے لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں, اس لیے عقلی طور پر بھی یہ اچھی چیز نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کیا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ, اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے, وطہر قلبہ اس کے دل کو پاک کر دے, وحسن فرجه جس کی شرمگاہ کو پاک کر دے شرمگاہ کو پاک کر دے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل سے یہ خیال خراب خیالات نکالی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے ان اس کام میں آنکھوں کو استعمال کرنا شکر بھی ہے اور تصور بھی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے اگرچہ یہ روایت بہت ضعیف ہے اور بعد میں اس کو موضوعی کہا ہے اس کی سند میں نحسل نامی راوی ہے لیکن بہرحال روایت کے درجے میں ہے کہ والدین کو دیکھنا ثواب کا کام ہے بیوی کو دیکھنا ثواب کا کام ہے بچوں کو دیکھنا ثواب کا کام ہے یہ آنکھ کا شکر ہے اور کان کا تصور یہ ہے کہ کانوں سے قرآن کریم سنیں اچھی باتیں سنیں غیبت نہ سنیں گانے نہ سنیں گانا بجانا نہ سنیں جھوٹ نہ سنیں خرافات نہ سنیں خراب باتیں نہ سنیں کان کا شکریہ ہے حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے جب کوئی غیبت کرتا تھا تو حضرت اس کی بات پورا کرنے کے بعد جب وہ اپنی بات کو پورا کرتے تھے تو حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بھائی وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں جس کو جس کی تم غیبت کر رہے ہو وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں تو گویا کہ ان کی غیبت کے اوپر پانی پھیرتے ہیں وہ اچھے آدمی ہیں آپ نے خامخواہ یہ بات کہی اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اچھے آدمی ہیں تو حضرت حاجی صاحب کو کیسے معلوم ہو کہ اچھے آدمی ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ اچھے آدمی کا یہ مطلب ہے کہ جو غیبت کر رہا ہے اس کے پاس تو دو گواہ نہیں غیبت کہ فلان میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے اس کے پاس کوئی دو گواہ تو ہے نہیں کہ اس نے دو گواہوں کو پیش کیا ہے اور جو بات دو گواہوں کے بغیر ہے وہ اس بے ثبوت ہے اس کو ثبوت نہیں جس کا ثبوت نہیں تو اس کو ہم جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ کی طرح ہے جیسے جھوٹ کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے تو اس کی بات کیا کسی بھی ہاتھ پیر نہیں ہوتے اولئک عند اللہ هم الکاذبون جو زنا پر گواہوں کو پیش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹوں کی طرح ہے اور حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو کی غیبت شروع کرتا تھا فیل فور ٹاک دیتے فرماتے تھے بھائی بس کرو دین کی باتیں کرو علم کی باتیں کرو عمل کی باتیں کرو یہ کانوں کا تصور ہے یہ ذرا آنکھوں کا تصور ہے اسی طرح منہ کا بھی تصور ہے منہ کا تصور منہ سے جھوٹ مت بولو منہ سے کسی کی غیبت مت کرو کسی کی برائی مت کرو خراب اور غلط باتیں مت کرو گالیاں مت دو منہ کا تصور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یَذْمَن لِی مَا بَیْنَ اللَّحْیَیْہِ جو یہ گارنٹی دے دے جو اس کے جبڑوں کے درمیان زبان ہے زبان کی گارنٹی دے مجھے اور جو شرمگاہ کی پابندی وہ لفظہ ذمہ داری دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ذمہ داری کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دیں گے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تواضع اور عاجزی کے طور پر اپنی زبان کو پکڑتے تھے, ھذا الذی ھذہ الذی اوردنی ھذہ المباردہ, یہ زبان آدمی کو ہلاکت کی جگہ پر لاتی ہے. اسی طرح آنکھ ہے, کان ہے, منہ ہے, ہاتھ اور پیر ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, ہاتھ بھی, پاؤں کا, ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے, پاؤں کا زنا اس غلط جگہ کی طرف چلنا ہے, زبان اور دل, پاؤں, ہاتھ, پیر, ان کی حفاظت کرنا, یہ اعضاء کا تصور ہے. اور صرف زبان سے ذکر کرنا یہ کافی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کی بھی ضروری ہے. تو یہ شکر الاعضاء ہے, شکر الاعضاء بھی ضروری ہے, خصوصاً دل. دل کا شکر یہ ہے, دل کے اندر حسد نہ ہو, دل کے اندر بغض نہ ہو, دل کے اندر عداوت نہ ہو, دل کے اندر دوسری خرابیاں نہ ہو. جیسے حدیث آپ کو معلوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم کو یاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات, حسد آدمی کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. كما تأكل النار الحكم سند ضعيف لیکن حدیث مشہور حدیث ہے. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فإن الصدقة تطفع الخطيئة, اور صدقہ گناہوں کو چھپاتا ہے اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. كما تطفع كما يطفع الماء النار, جیسے پانی نار اور آگ کو بجھاتا ہے, اسی طرح صدقے کی وجہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں والصیام جنہ, صلات نور ہے اور صیام اور یہ جو روزہ ہے جنہ, تو یہ ڈھال کی طرح ہے. تو دل کی حفاظت بھی ہونی چاہیے. اور تیسرا شکر, پہلا شکر شکر اللہ, دوسرا شکر شکر الاعضاء, اور تیسرا شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کتنا ڈوب نہ جائے کہ نعمت دینے والے سے غافل ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے. اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نعمتوں میں آدمی اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر منعم انعام دینے والے کی طرف ذہن نہیں جاتا. اور وہ کسی کا شعر ہے, کہتا ہے صبح تو جام سے گزرتی ہے اور شب دل آرام سے گزرتی ہے, اور عاقبت کی خبر کسی کو ہے, اور یہاں تو آرام سے گزرتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک شکر ہے, شکر عباد اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا شکر. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی نعمت کسی کے ذریعے سے مل جاتی ہے, تو پھر آدمی اس جس کے ذریعے سے نعمت ملی ہے اس کو بھول جاتا ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے کی شکریہ کا حکم دیا ہے جس واسطے سے آپ کو نعمت ملی ہے. اور احادیث اس مضمون سے بھری ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ احسان کرنے والے مجھ پر لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلانے کے لیے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کا مطلب احسان. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر اور اللہ کی دین پر خرچ کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا شکریہ ادا فرمایا. فرمایا حضرت عثمان اس کے بعد کہ انہوں نے غزوہ تبوک میں بہت بڑا چندہ دیا اس کے بعد ان کے اوپر کوئی ضرر نہیں, اگر آئندہ ان سے کوئی خطا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. دیکھو جو احسان انہوں نے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو مان لیا. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم پر احسان کرے کچھ مدت کے بعد ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو ہماری اپنی صلاحیت تھی, یہ ہماری اپنی قابلیت تھی, وہ کسی کو کیا دے گا. تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندوں کا شکر ادا نہ کرے اس نے انسان اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. اور روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کے خلاف جو سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سب شعب بنی ہاشم میں یا شعب بنی شعب ابی طالب میں قید تھے اور وہیں پر محبوس تھے, وہیں پر گھیرے ہوئے تھے, یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھی اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ نکاح وغیرہ کا بھی بائیکاٹ کیا گیا تھا بنی مطلب کے ساتھ اور بنی ہاشم کے ساتھ. قریش نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا, بڑی تکلیف اور بڑی مصیبت میں تھے. اس وقت کچھ مدت کے بعد مطعم ابن عدی جو حالت کفر میں مر گئے تھے اور ان کے بیٹے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ مسلمان ہے, مطعم ابن عدی نے کوشش کی اور ان کی کوشش سے اس معاہدے کو سوشل بائیکاٹ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو ختم کیا گیا, وہ ختم ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرمائی اور فرمایا کہ جو تم نے معاہدہ لکھا ہے اور خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں گے, تم دیکھ لو اس کو دیمک اور کیڑوں نے کھا لیا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے, اللہ کا نام بچا ہوا ہے باقی کھا لیا, اور جب دیکھا تو واقعی اس کو دیمک اور کیڑوں نے کھا لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر اور غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا جبکہ بدر میں بہت سارے مشرکین 70 قیدی بن گئے تھے, ان کو قیدی بنایا گیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جبیر ابن مطعم زندہ ہوتے پر وہ سفارش کرتے کہ ان کو مفت میں چھوڑ دے تو ان کی سفارش کے وجہ سے ہم ان سب کو چھوڑ دیں. یہ کو شکریہ کہ انہوں نے اس صحیفہ ظالمہ, جس کو صحیفہ ظالمہ کہتے ہیں, اس ظالم صحیفے کو ختم کرنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا. معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے, اس احسان کو ہمیشہ کے لیے مان لینا چاہیے. اور آپ کو بتایا تھا کہ فرشتے علماء اور طلبہ کے لیے پر بچھاتے ہیں, اس لیے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے شاگرد ہیں فرشتے. تو فرشتے اپنے استاد کی شکریہ کے طور پر اپنے استاد حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں کے جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں اور ان کا اکرام کرتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی تصوف کے سب حصوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہو. زبان کا شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سبحان اللہ کہا وہ نصف میزان آدھی میزان کو بھر دے گا, اور جس نے الحمدللہ کہا وہ پوری میزان کو بھر دے گا. اب یہ حضرت کے جو ملفوظات ہیں اس میں سے کچھ حصہ تھوڑا سا پڑھ لیتے. فرماتے ہیں نفس کے اندر قسم قسم کے امراض ہوتے ہیں, علاج نہ کرنے سے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب کوئی تعریف کرے اور نفس پھول جائے تو فوراً اپنے گناہوں کا تصور کرنا چاہیے, یہ بیچارہ میرے گناہوں سے ناواقف ہے اس لیے تعریف کر رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی تعریف کرے تو اس وقت وہ اپنے گناہوں پر نظر ڈالے اور کہے یہ اچھا ہے کہ یہ میرے گناہوں سے واقف نہیں ناواقف ہے اس لیے تعریف کر رہا ہے. اگر ان گناہوں کی اس کو خبر ہو جائے تو تعریف کی جگہ یہ برا سمجھنے اور نفرت کرنے لگے گا, یہ مجھ سے نفرت کرے گا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بطور تواضع فرماتے تھے جب لوگ ان کی تعریف کبھی کرتے تھے تو فرماتے تھے یا شعر, وہ شاعر ہے مشہور کسی اور کا شاعر ہے, یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعفو عنی, یظن الناس بی خیرا, لوگ میرے اوپر اچھا گمان کرتے ہیں اور حقیقت میں میں لشر الناس بہت برا ہوں, ان لم یعفو عنی اگر اللہ مجھے معاف نہ کرے. یہ فرماتے ہیں تعریف کی وجہ سے برا سمجھنے اور نفرت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے, اس نے عرض پوشی فرما رکھی ہے, وہ ساری ہے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ حفاظت فرما دے. تو بڑی خوش قسمتی ہے کسی کو نیک کام کرتا ہوا دیکھ کر یہ حرص ہونا کہ اللہ مجھے توفیق دے, یہ حسد نہیں, یہ حسد نہیں ہے. حسد تو بہت خراب چیز ہے. حدیث میں آتا ہے دب الیکم داء الامم ممن قبلکم, پرانے زمانے کی ایک بیماری تمہارے اندر آہستہ آہستہ آ گئی ہے. فرمایا وہ کون سی بیماری ہے؟ حسد. یہ حسد نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کر آدمی کہے کہ یہ اچھا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا بنا دے. یہ شرعاً پسندیدہ اور بہتر ہے. جب ذکر لسانی کی توفیق ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس زبان سے معاصی کا صدور بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ, غیبت, بہتان, گالی. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس زبان کو ذکر میں مشغول فرمایا, وہ میرے دل کو بھی ذکر میں لگا دے. صلی اللہ علیہ وسلم.